راہ علم راہ جنت راہ علم راہ جنت
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری رسول رسول مقبول گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي، ہر دعا آڑ میں پردے میں رہتی ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے راہ علم راہ جنت. علم دین یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے کہ جو اسے حاصل کرتا ہے دنیا میں اسے کثیر برکات کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملتی ہے، اور نہ صرف دنیا میں عزت ملتی ہے، قیامت کے دن بھی علماء کرام کو ایک خاص مقام عطا کیا جائے گا. احادیث مبارکہ میں قیامت کے روز جو علماء کی شان و عظمت بیان کی گئی کہ علماء کی قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون کے ساتھ تولا جائے گا، اور علماء کی جو قلم کی سیاہی ہے یہ غالب آ جائے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن عبادت گزار اور مجاہدہ کرنے والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو علماء کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہمارے علم کے طفیل تو یہ عابد بنے تھے، یہ مجاہد بنے تھے، یہ جا رہے ہیں اور ہم رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ علماء سے ارشاد فرمائے گا کہ تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہو، تم لوگوں کی شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر علماء شفاعت کریں گے، اس کے بعد داخل جنت ہوں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن عابد کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ اور تم شفاعت کرو، جس کی چاہو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. تو اللہ پاک ہمیں علماء کی قدر نصیب فرمائے اور عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹ ہیں. سب سے پہلے ہم تیرا خلق سب سے اعلیٰ، پھر اس کے بعد ہمارا راہ علم کی مشقتیں، تندرستی ہزار نعمت ہے، نمایاں کارکردگی وغیرہ بیان کی جاتی ہے. آپ آخر تک پروگرام میں شامل رہیں گے، انشاءاللہ ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی. آج کا جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ، تو رکن شورا حاجی اسد مدنی سلامہ الغنی سے عرض کروں گا کہ حضور، سیرت مصطفیٰ کا کس پہلو کو بیان کیا جائے گا؟
راہ علم راہ جنت.
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ایک بات ذکر فرمائی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق.
سبحان اللہ.
تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق کو بھی اس کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے.
ماشاءاللہ.
خلق عظیم کا ایک پہلو معاف کر دینا بھی.
سبحان اللہ.
تو معاف کر دینے کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے سیگمنٹ میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اس آیت کریمہ میں تین کاموں کا ارشاد فرمایا گیا.
جی.
میرے پیارے حبیب، معاف کیجئے، نیکی کی دعوت دیجئے، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے.
سبحان اللہ.
امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ میں یہ جو آیت ہے نا، یہ جامع ترین آیت ہے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
جن کاموں کا یہاں حکم دیا گیا، معاف کرنا اختیار کیجئے، بھلائی کی دعوت دیجئے، جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل، اس آیت کی تاویل کیا ہے؟ یعنی اس میں جو چیزیں فرمائی گئیں وہ کیا کیا ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، آقا، میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب آپ پر جب کوئی ظلم کرے تو آپ معاف کر دیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شریف ہے، ارشاد فرمایا، سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔
ماشاءاللہ،
اس میں تین چیزوں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر۔ بعض حدیث میں اس میں ایک چیز مزید پلس کی گئی، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔
سبحان اللہ،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کا، آپ کے اخلاق کریمہ کا ایک روشن پہلو معاف کر دینا بھی۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ جو حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عفو و درگزر کے کئی واقعات احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، تو میں چاہوں گا کچھ جھلکیاں اس تعلق سے بیان ہو جائیں۔
جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں اس کے بیسیوں واقعات ہیں۔ مثلاً ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل کتنی جنگوں میں لشکر کفار کے سردار بن کر آتے تھے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی امان ہے میری طرف سے، ان کو بھی معاف کیا اور ساتھ میں ایک آنر دی۔ اسی طرح حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان اور بہت ان سے پیار تھا، بہت محبت تھی، ان کے قاتل کسی موقع پر ان کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پورا واقعہ سنا، تو کس طرح شہادت کا معاملہ ہوا تھا، انہوں نے پورا واقعہ بتایا، تو بہت آپ پر وہ کیفیت طاری تھی، مگر آپ نے ان سے بھی درگزر فرمایا، انہیں بھی معاف فرمایا۔ اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ زوجہ ابو سفیان رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں معاف فرما دیا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہیں کہ 100 سرخ اونٹ انعام میں ملیں گے، انعام بہت بڑا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرت پا کر انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جس شخص نے نیزہ مارا اور آپ کا حمل ساقط ہوا اور آپ بہت تکلیف میں آئیں،
حبار ابن اسود،
جی، اور وہ چھپتا پھرا کہ کہیں میں گرفتار نہ ہوں، جو مجھے کوئی صحابی پکڑ نہ لے، مجھے مارے نہیں، آخر کار وہ خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی، حضور یہ حبار ہے، فرمایا میں جانتا ہوں، میں نے دیکھ لیا اس کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امید کیسی لگائی جاتی ہے، آپ کی سیرت ہی مبارک کیسی ہے، سارے خیر کی امید رکھتے ہیں، عف کی امید رکھتے ہیں، کرم کی امید رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حبار عرض کرتے ہیں کہ آقا میں چھپتا پھرا، پھر مجھے آپ کا کرم، آپ کا عف یاد آ گیا، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا، اور آپ دیکھیں کہ بیٹی کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے، غیرت جوش آتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا، اور انہیں شرمندہ بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، 100 بار تیرا دیکھ کے عف اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، اللہ کرے کہ اس اخلاق کریمہ کے صدقے میں ہمیں بھی عف و درگزر کا معاملہ نصیب ہو۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلۃ، جب بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں یہ فساد برپا کرتے ہیں، خون کی ندیاں بہاتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کا مکہ میں داخل ہونے کا انداز کیا ہے، اونٹنی پر تشریف فرمائے،
عجزی، ان کی ساری
فتح کی آیت کریمہ زبان پر ہیں، اور بعض کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ گردن شریف اتنی جھکی ہوئی تھی کہ مبارک داڑھی جو ہے اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ ماس ہو رہی تھی،
اللہ،
اور وہاں جو اعلان کیے جا رہے ہیں، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی چھوڑ دو, جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر لے اسے بھی چھوڑ دو, جو تمہیں آتا دیکھ کر رستہ بدل لے اسے بھی کچھ نہ کہنا,
سبحان اللہ,
جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہ کہنا, جو حرم میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہ کہنا. یہ ایک ایسا منظر تھا, یہ کہنا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے, جو یوں کرے اسے بھی کچھ نہ کہنا, جو یوں کرے اسے بھی کچھ نہ کہنا. یہ ایک ایسی فتح تھی جو خون بہائے بغیر فتح ہوئی,
عام معافی کا اعلان کر
لا تصریب علیکم اليوم. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج تمہارے لیے کوئی سختی نہیں.
جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا, وہ تو آیت میرے آقا علیہ السلام تلاوت فرماتے اور شفقت فرماتے اور شہر کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح فرما لیتے.
حضور یہ معافی کا جیسے بیان جاری ہے, پیارے آقا علیہ السلام کے عفو درگزر کا ذکر سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی بھی ہیں, مجلس کے اسلام بھائی بھی, ہمارے اساتذہ کرام, ناظمین کرام اور مدنی چینل کے ناظرین تو ہیں. تو طلبہ کرام کو جو مواقع کون سے بن سکتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت تو ہر ایک کے لیے, تو ہمیں بھی اف کو معافی کو اختیار کرنا ہے, اس تعلق سے ہمارے طلبہ کرام کو کیا فرمائیں گے؟
طلبہ کرام ہوں یا مدنی چینل کے دیگر ناظرین ہوں یا دیگر عاشقان رسول ہوں, ہر ایک کے ساتھ اس طرح کے مواقع تو میسر آتے رہتے ہیں. ہمارے عام اگر عاشقان رسول غور کریں, ہمارے عام بھائی, تو یہ میرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا اس لیے اس کے ساتھ کھانا پینا بند, ساری زندگی کے لیے قطع تعلق ہی, تم میرے لیے مر گئے میں تمہارے لیے مر گیا, میرا کوئی بیمار ہوا یہ عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا, مجھ پر کوئی مشکل آ گئی تو یہ پتہ کرنے نہیں آیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات ساری زندگی کے لیے میدان جنگ سجایا جاتا ہے. تو طلبہ کرام بھی اگر دیکھیں تو بعض اوقات طلبہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہوں گے.
مثلا
کسی نے کو جا کر استاد صاحب کو شکایت لگا دی, ناظم صاحب کو
بجا یا بیجا,
دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں.
جی,
تو اس کے علاوہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ سامنے والا اگرچہ وہ اذیت پہنچانے کا ارادہ نہ بھی کرے لیکن کچھ نہ کچھ وہ اپنے لیے راحت میں کمی آتی ہے.
کوئی بھی کام ہوگا تو وہ غصہ آئے گا, ناراضی ہوگا.
ذرا ابھی گرمی کا سیزن چل رہا ہے تو پنکھے تو ذرا کمرے میں دو تین چار مختلف صورتیں ہیں جامعات المدینہ کی, تو پنکھے کے نیچے جس کو جگہ ملے گی اس کو ہوا زیادہ لگے گی, جس کو سائڈ پہ جگہ ملے گی اس کو ہوا ذرا کم لگے گی,
کولر کے پاس جگہ مل جائے
جس نے پہلے آ کر وہ جگہ سنبھال لی, تو دوسرے کو کچھ نہ کچھ پھر وہ احساس محرومی ہوتا ہوگا یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا. تو اس پر ہو سکتا ہے کہ یہ روزانہ یوں کرتا ہے تو ناراضی والی صورت ہو سکتا ہے بن جاتی ہو, تو کوئی اگر اس طرح کی صورت ہو تو معاف کر دینا چاہیے.
ماشاء اللہ,
آپ بھی کچھ مدنی پھول دیں کیونکہ یہ ایک معاملہ تو ہے, اور کوئی بھی کیونکہ ساتھ رہنے والے کا بھی حق بیان کیا گیا, حق کے پڑوس بھی ہوتا ہے اور صاحب الجم, اور اس طرح کے قرآن پاک میں آیات مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ جو ہماری مجلس میں ساتھ بیٹھا اس کے بھی حقوق ہیں, تو معاف کریں ہم.
یعنی کہ میں کیا چاہوں گا, اگر میری خطا ہو تو لوگ میرے ساتھ کیا کریں,
معاف کر دیا جائے.
ٹھیک ہے, تو دوسرے کے لیے بھی ہم یہی سوچیں, جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو کامل الایمان مومن کی پہچان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بتائی, جو اپنے لیے پسند کرو وہ مسلمان بھائی کے لیے. خطائیں ہم سے نہیں ہوتی, ہم سے بھی ہوتی ہیں, تو اگر ہمارے دوست سے ہو گئی, ہمارے والد سے ہو گئی, ہمارے استاد سے ہو گئی, ہمارے پڑوسی سے ہو گئی, ہمارے ایچ او ڈی سے ہو گئی, ہمارے ماتحت سے ہو گئی, ہمارے نگران سے ہو گئی, ماتحت سے ہو گئی, معاف کر دیں بھائی, کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا. دیکھیے نا, ہم فرشتے نہ ہمارے بڑے فرشتے نہ ہمارے چھوٹے فرشتے ہیں, ہم سب انسان ہیں نا, خطا و نسیان سے مرکب ہیں. تو معافی کریں گے ہمیں بھی معافی ملے گی. دیکھیں نا وہ کتنی پیاری حکایت ہے کہ بیوی نے وہ کھانے کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا, شوہر نے معاف کر دیا کہ چلو مجھ سے بھی تو خطائیں ہوتی, کوئی بات نہیں. اور بعد انتقال اس کو دیکھا گیا اور اس نے یہ بتایا کہ اسی وجہ سے رب کائنات نے میری بخشش فرما دی.
جب بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ معافی طلب کر لے میں معاف کر دوں گا, میرے پاؤں پکڑے میں معاف کر دوں گا,
استغفر اللہ استغفر اللہ, اب وہ بڑاپن پھر بھی گھسا ہوا ہے, شیطان پھر بھی اس کے اندر اپنی چکر بازی کر رہا ہے, اس کو ذلیل کر کے آپ کو راحت پہنچتی ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا ہے اپنی حاجت پیش کرتا ہے کوئی تحریر دے کر, آپ وہ تحریر پڑھے بغیر فرماتے ہیں اس کی ضرورت پوری کر دو. عرض کی حضور پڑھ تو لیتے, فرمائیے اتنی دیر تک ہی میرے پاس کھڑا رہتا تو مجھے مطلب وہ خوف خدا غالب آیا, رب کائنات مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا, تو اس کی ضرورت فوراً پوری کر دو. تو کسی کو ذلیل کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے, تو ہم اچھے لوگ نہیں ہیں, ہم سمجھدار نہیں, سمجھداروں کی فہرست میں نہیں, کسی اور فہرست.
تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کا بہت پیارا پہلو ہے, ہم معاف کرنا اختیار کریں گے, اللہ پاک ہماری عزت میں اضافہ فرمائے گا, محبتیں بھی بڑھیں گی اور انشاءاللہ ایک دینی ماحول قائم ہو جائے گا. آئیے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ایک سوال شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان فاتح یہ تاریخ نما تعلق جامع مدینہ کھوڑا واقع زون ندی زدہ تے متوسط سالے والا طالب علم زمان ایران پاکستان مساورت حاجی شیخ صاحب دا خدمت سوال کو جمعی علی سنت کی مدینی شریف تلاڑا انت مبارک شیزو نسل سنگ میں تھارے محبت کے اور چیز اپر کشش واقعات بیان کے جا کو واقع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا نام فواد علی اتاری ہے, میرا تعلق جامعۃ المدینہ کھول واکنٹ زون سے ہے اور میں درجہ متوسطہ سالیہ والا کا طالب علم ہوں. میرا نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ مدینہ شریف جا کر وہاں کی مبارک چیزوں سے کیسے اظہار محبت فرماتے ہیں, اور کچھ یادگار اور پرکشش واقعات بھی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ, امیر علیہ سنت کی مدینہ پاک سے کتنی محبت ہے. وسائل بخشش میں نعتیہ اشعار پڑھیں, اور وہ کلام جو آپ نے مدینہ پاک جا کر لکھے وہ پڑھیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. واقعہ نہیں واقعات ہیں, یہ بھی واقعات کا کہہ رہے ہیں. ایک صرف جھلک بتا دیتا ہوں کہ مسجد نبوی کے باہر غالباً امام بخاری سے منسوب مسجد ہے, اس کے قریب کبوتران مدینہ, مدینہ پاک کے کبوتر وہاں پر وہ تشریف فرما تھے. تو امیر علیہ سنت نے مدینہ کے کبوتروں کے جہاں پاؤں لگے تھے اس خاک کو سرما دانی سے وہ خاک والی کیا اور اپنی مبارک آنکھوں میں لگایا اس کو. اور مدینہ پاک سے محبت آپ کی کتنی ہے, یہ تو صحیح بات ہے کہ بتانے کے لیے بہت وہ ٹائم چاہیے. اور ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ امیر علیہ سنت قاسی میں عشق رسول ہیں, قاسی میں عشق مدینہ ہیں, تو خود آپ کتنے بڑے عاشق ہوں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ ہمیں عاشق مدینہ بنا دے.
وسائل بخشش کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو وسائل بخشش اگر طلبہ اساتذہ ہمارے ناظرین پڑھیں تو اس میں کئی ایک نظارے الحمدللہ محبت مدینہ کے سامنے آئیں گے.
اب دیکھیں کہ نعتیں پڑھنا یہ عشق رسول میں اضافے کا باعث بنتا ہے, ترقی کا باعث بنتا ہے. اور آئی ٹی مجلس نے ایک ایپ جاری کی ہے نعت کلیکشن کے نام سے, اس میں 6 کتابیں پوری موجود ہیں اور اس کے اندر آپ آڈیو ویڈیو وہ کلام سن بھی سکتے ہیں. اس کے اندر ماشاءاللہ وسائل بخشش ہے, ہدایت بخشش ہے, سامان بخشش ہے, ذوق نعت ہے, دیوان سالک ہے اور قبالہ بخشش ہے. یہ پڑھیں کلام, انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. بالخصوص جیسے سفر میں ہوتے ہیں نا تو کوئی کام نہیں ہے, تو کتنا پیارا کام ہے. آپ کو یاد کر لیا ہم نے, قلب کو شاد کر لیا ہم نے, جب طبیعت ذرا سی گھبرائی. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلانے کے لیے نعتیں ہیں نا. ہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے, درود شریف بھی ہے. اللہ نصیب
نعت شریف ذکر مصطفیٰ ہی ہے, اور اس میں مدنی کسوٹی اگر نگران پاکستان سے بھی ہو جائے. اور ایک مصرع میں پڑھتا ہوں, یہ پورا شعر ترنم میں ہمیں سنا دیں.
سبحان اللہ.
اس میں امیر اہل سنت کی محبت کا نظارہ خود امیر اہل سنت کی زبانی ہمارے سامنے آ رہا ہے.
جی.
ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس.
قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس. ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس.
امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے عشق مدینہ کے تعلق سے ہم نے مدنی پھول سنے. اللہ کریم ہمیں امیر اہل سنت کے صدقے میں سچا عاشق مدینہ، سچا عاشق تاجدار مدینہ بنائے. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں. اور آج اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ عزوجل ہم جامعۃ المدینہ کھلنے والا کے ایک استاد محترم کے کچھ مدنی پھول سنیں گے. انہوں نے کس طرح مشقت کے ساتھ اور اپنی ایک بیماری کے باوجود بھی انہوں نے علم دین حاصل کیا اور آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں بحیثیت استاد پڑھانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آئیے ان کے مدنی پھول سنتے ہیں.
راہ علم راہ جنت،
تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مالا مدنی ماحول، تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ظہیر شاہد اتاری ہے. میں الحمدللہ عز و جل مرکزی جامعۃ المدینہ میلاد آباد کھڑیا والا میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میں نے مدرسۃ المدینہ میلاد آباد سے ہی حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی، پھر مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد سے درس نظامی مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، پھر الحمدللہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ سے تخصص فی الفقہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر میں الحمدللہ عزوجل کم و بیش تقریباً 10 سال سے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. راہ علم میں میرے لیے مشقتیں اس طرح تھیں کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں، بیساکھیوں کے ساتھ مجھے چلنا پھرنا پڑتا ہے. اولاً تو گھر سے آنے جانے میں ہی بہت میرے لیے آزمائش کا باعث تھا کہ گھر سے جامعہ آنا یا جامعہ سے گھر جانا، اس میں بھی کافی صعوبتیں مشقتیں تھیں. پھر بھی الحمدللہ عز و جل اس کے علاوہ پھر جامعہ میں پہنچ کر بھی اپنے معاملات جو روزمرہ روٹین کے معمولات ہوتے ہیں ان کو مکمل کرنے میں بھی کچھ آزمائشیں تھیں. مثال کے طور پر جامعہ کے اترنا، بعض اوقات نیچے آنا یا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا، تو یہ بھی میرے لیے بہت ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا. پھر کلاس روم میں جو اپنا درجہ ہے وہیں پر بھی پھر کتابیں میں اپنی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا تھا، وہ بھی کسی نہ کسی اسلامی بھائی کے ذریعے ہی ممکن ہوتا تھا. اس کے علاوہ جو عام نارمل اسلامی بھائیوں کے جو کہیں جانا آنا، میرے لیے یہ سارے بہت ہی زیادہ مشقت کا باعث ہوا کرتا تھا. دل میں وسوسے خیالات بھی آتے تھے بعض اوقات کہ میں اس طرح کیوں نہیں کر سکتا، بقیہ تمام اسلامی بھائی یہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پیر و مرشد کی نظر کرم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، مجھے درس نظامی کرنے کا، پھر تخصص کرنے کا موقع ملا. اب میں معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک باعزت روزگار، ایک باعزت فرد کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں، اور یہ سب دعوت اسلامی کا ہی فیضان ہے.
آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں.
ماں جامعۃ المدینہ فیضان مشتاقہ درجہ ثالثہ مقیم طالب علماء میں لوگ سوئی بلوچستان میں سوال مشرق ماں 24 گھنٹہ جامعۃ المدینہ رہائشہ خنوں ماں جامعۃ المدینہ اور کلاس چکر صفائی خیال خنوں مشی بر عمر مدنی پھول ارشاد فرمین جزاکم اللہ خیر.
ہم 12.5 گھنٹے جامعۃ المدینہ میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے جامعۃ المدینہ اور درجات کی صفائی کے حوالے سے کس قدر خیال رکھنا چاہیے، برائے کرم مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاکم اللہ خیر.
ماشاء اللہ، اس میں آپ جامعۃ المدینہ میں 12.5 گھنٹے رہتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ بھی کہنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کریں اس نے ہمیں کتنے مقدس جگہ پر رہنے کا شرف عطا کیا, اجازت عطا کی, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. اب صفائی کا خیال کس کس انداز سے کیا جائے جو ذہن میں آتا ہے, عرض کرتا ہوں. مزید استاد صاحب بیان کرنا چاہے تو, اپنے کپڑے جب آپ چینج کریں تو اس کو غسل خانے میں چھوڑ کر نہ آ جائیں, اس کو ساتھ لے کر آئیں, اس کو سنبھال کے رکھیں. دھونے کے بعد جو کپڑے ہیں اس کو لٹکا کر بھول جائیں. اکثر سفید کپڑے پہنتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں بھائی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑوں کو پسند فرمایا کہ مسجدوں میں اور قبروں میں رب کی ملاقات کے لیے بہترین لباس سفید لباس ہے. مگر وہ مکس ہو جائیں گے تو کوئی نشانی لگا لیں. نشانی کون سی ہو, رفیق الحرمین میں آپ کو بہت ساری علامتیں مل جائیں گی, کوئی سٹار کی, کوئی چاند کی, تو مختلف اس طرح کی وہ علامتیں ہیں. تو اس کو سنبھال کر سلیقے سے رکھیں. اپنے جو لحاف ہیں آپ نے آرام کیا, جب اٹھیں تو اس کو طے کر کے سلیقے کے ساتھ اس کے مقام پر رکھیں. چپل آپ یوز کرتے ہیں تو اپنی یوز کریں, پھر اس کو سنبھال کے رکھیں. مسجد میں یا جامعہ میں گرد و غبار نہ ہو, کسی شاپر کے اندر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. گمنے سے بھی وہ آپ بچیں گے, چپل نہیں گمے گی, گرد و غبار جو ہے اس سے بھی بچیں گے. پھر اسی طرح بعض جو ہیں وہ ٹافیاں تو چاکلیٹ وغیرہ کھا کر اس کا ریپر وغیرہ وہیں ڈال دیتے ہیں, تو یہ بھی اچھی بات نہیں. فوری طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جیب میں ڈال لیں. جب جائیں وقفے کے اندر تو آپ ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں. وضو خانے پر اب وہ مسواک کر رہے ہیں تو اس کے وہ جو ریشے وغیرہ ہیں وہ نوچ کر ڈال رہے ہیں, اس کو بھی سلیقے کے ساتھ کیا جائے. وضو خانے پر کوئی ایسا ماحول نہ بنے, بہت صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے, ہماری وجہ سے ماحول خراب نہ ہو. اللہ کرے ہمارے سارے جامعۃ المدینہ ہر وقت مہکتے ہی رہیں, خوشبوئیں خوشبوئیں آتی رہیں. مزید استاد صاحب کچھ فرمانا چاہیں تو.
محترم مالک, ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے,
ماشاءاللہ.
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے اور ایک صاحب مسجد میں داخل ہونے لگے. وہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو لباس صاف نہیں تھا اور بال جو ہیں پرا گندا تھے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں سے واپس بھیج دیا کہ پہلے اپنا حلیہ درست کرو, اس کے بعد مسجد آنا. انہوں نے لباس تبدیل کیا, بالوں میں کنگھی وغیرہ کی, اور اس کے بعد مسجد میں حاضر ہوئے. تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے گھر میں رہتے ہیں, مدرسہ, جامعہ, مسجد, یہ سب اللہ کے گھر ہیں.
جی.
تو اللہ کے گھر میں کس انداز میں رہنا چاہیے؟
ماشاءاللہ.
اور ایک حدیث میں تو فرمایا کہ میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. تو صفائی ستھرائی میں ہمارے بدن کی صفائی اور خوشبو کے تعلق سے بھی آپ نے فرما دیا, یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جامعۃ المدینہ بھی مہک رہا ہو, ہمارا لباس بھی مہک رہا ہو, تو اس کے لیے مدنی پھول.
ہاں, جسم بھی مہک رہا ہو, روح بھی مہک رہی ہو, باطن بھی صاف ہو, ظاہر بھی صاف ہو,
خوشبو کا انتخاب بھی اچھا ہو.
جی,
کچھ قریب کرنے والی ہوتی ہیں, کچھ بھگانے والی ہوتی ہیں,
کچھ وہ زکام والی ہوتی ہے, کھانسی والی ہوتی ہے, چھینکوں والی ہوتی ہے. تو خیر, اب وہ
جی
باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں, ٹائم بڑھتا جا رہا ہے.
اللہ کریم ہمیں صفائی ستھرائی کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
آئیے مزید ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے.
راہ علم راہ جنہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کا بہت ہی زبردست پروگرام راہ علم راہ جنت کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تندرستی ہزار نعمت ہے لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. اور آج ہم نے ڈاکٹر واصف کے پاس جانا ہے اور وہاں سے ہم نے بہت زبردست صحت کے بارے میں ٹپس لینے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد واصف ہے اور میں ماہر امراض گردہ یعنی نیفرالوجسٹ ہوں. میں فیصل آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ماہر امراض گردہ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. آج ہم گردوں کے ایک بہت اہم مرض یعنی گردوں کی پتھری کے بارے میں بات کریں گے. گردوں کی پتھری ایک عام بیماری ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہر 10 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی گردوں کی پتھری ہوتی ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ جس کو بھی گردوں کی پتھریاں بار بار ہونے کا مرض ہو, اس کو اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے باقاعدہ معائنہ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ گردوں کی پتھری کا مناسب علاج کیا جا سکے اور اس کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے. اب یہاں ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ گردوں کی پتھری ایک طرح کی ہوتی ہے یا کئی طرح کی؟ تو گردوں کی پتھری کی کئی اقسام ہیں, لیکن عام طور پہ تین اقسام زیادہ اہم ہیں، زیادہ پائی جاتی ہیں. نمبر ایک، کیلشیم کی پتھریاں، بالخصوص کیلشیم آکسیلیٹ کی پتھریاں جو ہمارے معاشرے میں تقریباً 70-80% پتھری کی وجوہات ہیں. نمبر دو، یورک ایسڈ کی پتھریاں. اور نمبر تین، نظام اخراج کی بار بار ہونے والی انفیکشن کی وجہ سے بننے والی پتھری. ان پتھریوں کے بننے کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ گردے میں پتھری بننے کی کوئی ایک نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم وجوہات میں سے پانی کا کم استعمال کرنا، نمک اور گوشت کا خوراک میں زیادہ استعمال کرنا، خون میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہونا، مختلف بیماریوں کی وجہ سے خون میں اور پیشاب میں تیزابیت کی مقدار زیادہ ہونا. گردوں کی بناوٹ کے کچھ ایسے امراض ہوتے ہیں جن میں پتھری زیادہ بنتی ہے. اس کے علاوہ مختلف ادویات اور بیماریوں کی وجہ سے پیشاب کے اندر کیلشیم آکسیلیٹ یا یورک ایسڈ زیادہ خارج ہوتا ہے، جو کہ پتھری کے بننے کی وجہ بنتا ہے. تو یہ وہ اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پتھریاں بنتی ہیں. اب یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو پتھری ہے یا اس کا شک ہے تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے عام طور پہ گردے کا اور مثانے کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، اور گردے اور مثانے کا ایکس رے کروایا جاتا ہے. اگر اس کے اندر پتھری آئے تو پھر آپ کو ڈاکٹر مزید ٹیسٹ کروانے کا مشورہ بھی دے سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ پانی کا کم استعمال پتھری بننے کی بہت اہم وجہ ہے. تو اس لیے پانی کے استعمال سے غفلت مت کیجیے. پانی زندگی ہے اور گردوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. پانی کے ساتھ ساتھ دیگر سادہ مشروبات کا استعمال بھی کرنا بہت مفید ہے، لیکن اس کے لیے کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس اور مصنوعی جوسز کا استعمال کرنا صحت کے لیے مفید ہونے کے بجائے سخت خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. بہت شکریہ.
اب وقت ہوا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی.
راہ علم راہ جنہ.
جی استاد محترم، آج کون سے طلبہ کی کس قسم کی نمایاں کارکردگی بیان ہوگی؟
تنظیم المدارس اہل سنت، یہ ہمارا امتحانی بورڈ اہل سنت کا ہے. ہمارے طلبہ کرام نے تنظیم المدارس کے امتحانات میں جو نمایاں پوزیشنیں حاصل کی، ان کا کچھ تذکرہ کرنا چاہوں گا.
جی ماشاءاللہ.
ہری پور کے پی کے یہاں کے جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں خان میر بن امیر خان. انہوں نے الشہادت العالمیہ جو فائنل ایئر ہوتا ہے اس میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل.
ماشاءاللہ.
گجرانوالہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طالب علم ہیں عابد حسین بن حافظ غلام یاسین. انہوں نے جو بی اے کا امتحان ہوتا ہے تنظیم المدارس کا، عالیہ اسے کہا جاتا ہے، اس میں ملکی سطح پہ دوسری پوزیشن حاصل.
ماشاءاللہ.
اور اسی عالیہ کے امتحان میں ملکی سطح پہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم، یہ بھی جامعۃ المدینہ کے ہیں، جامعۃ المدینہ فیضان عطار ڈیفنس لاہور.
ماشاءاللہ.
محمد عثمان بھٹی بن محمد اعجاز بھٹی، درجہ خاصا جو کہ ایف اے کے مساوی ہوتا ہے، اس میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرانوالہ کے طالب علم ہیں محمد احمد رضا بن شیخ مقصود احمد.
جی.
انہوں نے ملکی سطح پہ دوسری پوزیشن حاصل
کی. ماشاءاللہ.
اور درجہ عامہ میٹرک میں وہاڑی جامعۃ المدینہ فیضان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہاں کے طالب علم ہیں محمد حبیب الرحمن بن محمد اسلم. انہوں نے ملکی سطح پہ تیسری پوزیشن حاصل کی.
ماشاءاللہ. مرحبا.
آج کے سلسلے میں ہم نے الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو و درگزر کا بیان بھی سنا، اور یہ بھی سنا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا ناگوار معاملہ ہو تو ہم بھی معافی کو اختیار کریں. اسی طرح ہم نے تندرستی کے تعلق سے بھی مدنی پھول سنے، اور راہ علم کی مشقتوں کے بارے میں بھی سنا، کس طرح اس پر صبر کرتے ہوئے ہمیں اس راہ پہ چلتے چلے جانا ہے، اور آخر میں نمایاں طلبہ کرام کا بھی وہ بیان کیا گیا. اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
راہ علم راہ